رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل میں اگرچہ ہماری گفتگو ابھی نماز کے مسائل کے متعلق مکمل نہیں ہوئی اور ایک بہت بڑا حصہ نماز کے مسائل کا رہ گیا ہے جس کا تعلق شخصیات کے مسائل سے ہے، لیکن کچھ اقدار کی خواہش یہ تھی، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے روزے کے مسائل پر بھی گفتگو کا آغاز کر دیا جائے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ مسئلے معلوم ہو جائیں اور یہ مصیبت پر پریشانی نہ دیکھنا پڑے کہ روزے کی حالت میں کوئی نیا مسئلہ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ روزہ باقی کی آفت مسائل روزے کے بہت زیادہ ہیں، اس لیے آئندہ جو 3 ہفتے ہیں اس کے اندر ہمارے گفتگو کی فضا میں کچھ مسائل کا زیادہ ہوتا تھا دبایا جاتا تھا، گزشتہ کے مسائل کو آئندہ ہفتے سے اس سلسلے کو جاری نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ براہ راست پہلے ہی مسئلے سے نئے مسئلے کی گفتگو شروع ہو جائے گی. آج بھر اس سلسلے کو اور جاری رکھا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو نماز جمعہ کے مسائل کے متعلق ہوئی. نماز جمعہ نماز یومیہ ہی کے اندر شامل ہوتی ہے، لیکن صرف روز جمعہ خبر کے بدلے اس کو انسان اگر پڑھ لے تو اس کے اوپر سے خبر کی نماز نکل جاتی ہے، بلکہ آقا کوئی کے نزدیک تو اگر جمعہ کی نماز قائم ہوگی تو اس کے بعد بھی اختیار بھی باقی نہیں رہتا کہ آپ چاہے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں، بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف جمعہ پڑھیں، ظہر کی نماز میں کسی بھی اپنے قریب نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ جمعے کو چھوڑ کر ظہر پڑھ لیں گے تو ظہر صحیح تو ہو جائے گی، البتہ آپ خدا کی بارگاہ میں گناہگار کہہ جائیں گے. یہ آقائے کوئی کی احتیاط کے واجب ہے، البتہ آقائے نہیں کہ ہم مسئلہ واضح ہے کہ چاہے ظہر پڑھو چاہے جمعہ پڑھو، جو نماز بھی پڑھ لو دوسری نماز کو کر جائے گی. نماز جمعہ میں شریک ہونا ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے اندر 7 باتیں پوری کی پوری فائدہ دی. پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص مرد ہو عورت کے لیے واجب نہیں، آزاد ہو غلام کے لیے واجب نہیں، حاضر ہو مسافر کے لیے واجب نہیں، اگرچہ مسافر ایسا ہی مسافر جو نہ ہو کہ جس کو اپنی نماز پوری پڑھنا پڑے، 15 دن کا قیام کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اپنی نماز فطر نہیں پڑھے گا پوری پڑھے گا، لیکن اس کے باوجود جمعے میں شریک ہونا اس کے لیے واجب نہیں. تندرست ہو بیمار نہ ہو، قادر ہو عاجز نہ ہو، نہیں آ سکتا ہو جا سکتا ہو، اندھا نہ ہو، صحت مند ہے تندرست ہے لیکن اگر اندھا ہے تو اس کے لیے آنا اور جانا واجب نہیں. اس کے بعد یہ کہ بارش نہ ہو رہی اور آخری چیز یہ کہ تقریباً 6.5 میل کے فاصلے پر رہتا ہے، جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں سے 6.5 میل کے فاصلے میں اندر اندر رہنے والے تمام حضرات کے لیے شریک ہونا واجب ہے. جمعے کے نماز پرانا نہیں ہو سکتی، بلکہ جب کبھی ہوگی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور نماز جماعت کی وہی پڑھائے گا تو جس میں تمام شرائط موجود ہے. انسان کو یہ اختیار ہے کہ جمعے کی نماز کے بیچ میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے جس مقام پر چاہے شریک ہو جائے، پہلی رکعت میں شریک ہو جائے یا دوسری رکعت میں شریک ہو جائے، البتہ اگر دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچا ہو تو اس وقت شریک ہونے کا اختیار کرے، اختیار نہیں. واجب تو ہے شریف ہو جانا, لیکن دوسری رقم کے روپ میں شریف ہو جائے, اس نماز کو مکمل کرے, اور بعد میں ظہر کی نماز پڑھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. جمعہ کی نماز میں دو خطبے ہوتے ہیں جن کا سننا واجب ہے, چاہے آپ کو پیمانے آتے ہوں نہ آتے یا نہ آتے. اگر آپ مسجد میں جا کر بیٹھ اگر آپ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے, خطبہ ہو رہا ہے تو سننا واجب ہے, باتیں کرنا حرام. البتہ اگر آپ مسجد سے داخل نہیں اور انتظار کرتے رہے کہ خطبہ ختم ہو جائے, اس کے بعد میں نماز جمعہ میں آگے ہوں گا, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی خطبے کے اندر حاضر ہونا واجب نہیں, لیکن جب حاضر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سننا واجب. نماز جمعے کے سلسلے کے دو مسئلے جو گزشتہ ہفتے نہیں آ سکے تھے وہ اور اس کے بعد آج کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوگا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آکاش کے نزدیک کیوں اگر جمعہ قائم ہو جاتا ہے تو اس میں صحیح سننا واجب. اس لیے جب جمعے کا وقت آ گیا, نماز جمعے کا وقت آ گیا تو اس کے بعد سفر کرنا حرام ہے. آپ سفر نہیں کر سکتے ایسے مقام سے کہ جہاں پر جمعہ ہو رہا ہے. اگر آپ 6:30 کے اندر وہاں سے سفر کرنا حرام ہے, اگر اس سفر کی وجہ سے آپ کی نماز جمعہ چھوٹ جائے. بلکہ واجب ہے آپ کے لیے جب جمعہ کا وقت داخل ہو گیا تو ٹھہرے رہیے, نماز جمعہ پڑھتے جائیں. البتہ جمعہ کا وقت آنے سے پہلے اگر آپ سفر کریں اور چلے جائیں اس مقام سے تو اس کی کوئی حرج نہیں. دوسری جب نماز جمعہ ہوئے اس وقت خرید و فروخت کر, اگر آپ کو صرف خریدیں یا کوئی کاروباری حضرات ہیں, اگر کوئی دکان کی دکان کھلی ہوئی ہوئی خرید و فروخت کر, جہاں آپ خود جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, راستے میں آپ نے کسی کو دیکھا تو دیکھتے ہوئے آپ کا دل چاہ کے نظر سے خریدیں. کوئی بھی چیز نماز جمعہ کے وقت نماز جمعہ ہونے والی اس وقت خرید ہو رہی ہے اس وقت خرید و فروخت کرنا, اگر یہ خرید و فروخت آپ کو نماز میں شرکت سے نہ ہو بلکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ اس چیز کو خرید کر نماز میں جاتا ہی شریک ہو سکتے ہیں, تو خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آپ خرید رہے ہیں اسے خریدنے اور بیچنے کے دوران پھل وغیرہ خرید رہے تھے, ذرا اس کو دیکھنے لگے, بھاؤ کرنے لگے, مول تول کرنے لگے, پیسے چکانے لگے, اتنی دیر میں وہاں جمعہ ہی ختم ہو گئے. اگر آپ کی خریدوں پر آپ کی خرید و فروخت کی وجہ سے نماز جمعہ میں آپ کی حاضری نہیں ہو رہی, آپ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں, تو خرید و فروخت کرنا حرام, اور آپ نے خرید و فروخت کی تو آپ گناہگار ہو. البتہ یہ معاملہ بالکل صحیح ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صحیح ہے, جو آپ نے خریدا ہے آپ اس کے مالک بن گئے ہیں, اس کو کھا سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اگر کہ آپ نے پہلے حرام کیا. مثلاً اگر آپ سود کے اوپر کوئی چیز کریں, قرضہ لے کر آ جائیں, سود کے اوپر پیسے دینے کا وعدہ کریں, آپ جو چیز لے کر آئیں, خرید و فروخت آپ نے کی, یہ بھی حرام, اور جو معاملہ کیا یہ بھی باطل. یعنی جو چیز لے کر آئے ہیں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ آپ اس کو سود پر لے کر آئے. لیکن دنیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ خرید و فروخت حرام ہے, البتہ جو معاملہ آپ نے کیا وہ معاملہ صحیح ہے, اگر آپ اس چیز کو کھائیں استعمال کریں دوسرے کو کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک گناہ آپ کے سر پہ آ گیا کہ آپ نے اس چیز کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑ دیا. اس کے بعد روزے کے مسئلے. روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان نماز صبح صبح کی نماز ہوتی ہے, نماز صبح صبح کی نماز کا وقت, وہاں سے لے کر مغرب کی نماز کے وقت تک کا جتنا عرصہ, اس پورے عرصے کے اندر ان 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا کہ جو روزے کو توڑ دے, یہ روزے کے معنی. اذان سے جس وقت صبح کی نماز ہو جاتی ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے. جس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت روزہ ختم ہوتا ہے. اس پورے عرصے میں 9 باتوں سے کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہیں بچنے کا نام روزہ ہے. نو باتوں کی فہرست سے جسمت ہے تو پھر ان کی رمضان کے بالکل قریبی ہفتے میں آئے گی تاکہ آپ کے ذہن میں مسئلہ واضح رہے جب آپ کو بالکل شروع کریں. پہلی چیز کھانا پینا, دوسری چیز صحبت کرنا, تیسری چیز جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالنا, چوتھی چیز روزے کی حالت میں جان بوجھ کر طے کرنا, پانچویں چیز روزے کی حالت میں ہونا کرنا, اینیما دینا کہ اگر فرض ہو جائے تو اس وقت اجازت کے لیے پھر کھل جانے کے لیے کوئی دوا وغیرہ استعمال کرنا جسے پیمانے کے مقام سے داخل کی جاتی ہے. چھٹی چیز باہر درد و غبار, درد و غبار جو ہے باہر درد و غبار اس کو اپنے حلق تک پہنچانا, ساتویں چیز اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا, آٹھویں چیز جان بوجھ کر نماز صبح تک اذان صبح تک روزے کے وقت تک اپنے آپ کو جنوب یا حائض رکھنا, جان بوجھ کر انسان غسل کر سکتا ہے اس کے باوجود اذان صبح تک اگر غسل نہ کرے تو اس صورت کے اندر بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے, اور نبی اور آخری چیز جان بوجھ کر خدا رسول رحمان کی طرف کسی دوسری بات کو نسبت دے. معلوم ہے کہ خدا نے نہیں کہا لیکن کہہ کہ خدا کا یہ قول ہے امام کی یہ حدیث رسول کی رسول کا یہ فرما. ان نو باتوں سے اپنے آپ کو روکنا نماز صبح کے وقت سے لے کر نماز مغرب کے وقت تک اس کا نام ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ یقین کرنا تو بہت مشکل ہے کون سا وقت ایسا ہے کہ جب نماز صبح کا وقت آ جائے. آپ کے کیلنڈر میں فرض کیجیے یا چارٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5:15 کے اوپر نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی بہت غلطی کنسلٹن میں ہو سکتی ہے, گرمی ہو سکتی ہے, اس اعتبار سے یہ بھی بات ہے اگر یہ روزہ شروع ہوتا ہے اذان صبح صبحوں کی نماز کے وقت سے, لیکن واجب یہ ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے آپ کھانا پینا اور ان تمام باتوں کو روک دیں, اور جو روزے کا آخری وقت کیونکہ فرض کیجیے 6 بجے آخری وقت ہے, لیکن پورا یقین ہونا کہ اس وقت 6 بج گئے, یہ 6 بجے کا حساب بالکل صحیح ہے یہ بہت مشکل ہے, اس لیے یہ بھی واضح ہے کہ جب وہ وقت ہو جائے تو اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ دیر تک اور ان نو باتوں سے روکے رکھے. تو وقت ہو گیا نماز صبح سے نماز مغرب تک, لیکن یہ بھی واجبات میں داخل ہے کہ کچھ پہلے ان نو باتوں کو چھوڑ دے اور نماز مغرب کے کچھ اور دیر بعد تک ان نو باتوں کو چھوڑے رکھے. یہ احتیاط نہیں ہے بلکہ یہ بھی واجب ہے اور اس حد تک واجب ہے کہ اس کو بھی روزے ہی کا ایک حصہ سمجھ. روزہ جو ہے ایک عبادت ہے اور عبادت کی یہ تاریخ اس سے پہلے احتمال مقامات سے گزر چکی ہے کہ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ انسان نیت بغیر نیت کے انسان کتنا ہی بہترین کام کر لے اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں. اسی لیے اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں یا جلوس میں جاتے ہیں یوں ہی آپ کا دل جہاں سے چلو ایک رسم ہے, ایک رواج ہے, ایک طریقہ ہے, آپ چل دی تو آپ کو ثواب نہیں مل سکتا. آپ شریف کو یقیناً آپ نے ایک اچھا کام کیا لیکن کیونکہ بغیر محنت اور ارادے بھی کیا اس لیے ثواب نہیں. اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو پہلے نیت کرو. نیت یہی ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے, میں اس میں شریف ہو رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے میں. روزے کے اندر بھی کیونکہ ایک عبادت ہے اس لیے نیت کا کرنا واجب ہے. روزے کی نیت بھی دوسری تمام عبادتوں کی طرح نہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے نہ دل میں پورے الفاظ کو لانا ضروری ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کی 3 تاریخ کا واجب اور بتن بھی لگے. اس تمام کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ دل میں سے کتنا خیال آ جائے کہ کل میں روزہ رکھوں گا اللہ کے. روزے کی نیت کا سب سے اہم حساب اور بتن اللہ صرف اور صرف اللہ کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. روزے کی نیت میں نہ واجب کرنے کی ضرورت ہے نہ مستحب, نہ ادا کی ضرورت ہے نہ قضا کی. واجب مستحب ادا قضا کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ دل میں یہ تیار ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے میرے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے اس لیے میں اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں. البتہ اتنا خیال کرنا روزے میں ضروری ہے کہ میں ان تمام باتوں سے بچوں گا کہ جو روزے کو توڑ ڈال دوں. اتنا تیار خالی مارے تیار صرف یہ نہ ہو کہ کل میں روزہ رکھ رہا ہوں بلکہ یہ بھی ذہن میں خیال رہے کہ ان تمام باتوں سے بچنا ہے جو روزے کو توڑ ڈال. اب ایک اہم مسئلہ جس کو بار بار پوچھا جاتا ہے اس لیے آج پوری وضاحت کے ساتھ روزے کی نیت کا وقت. ہماری شریعت کے اندر اپنی آسانی کے لیے ہم روزے کی 4 قسمیں کر دیں. اگرچہ ہماری گفتگو رمضان کے روزے سے ہو رہی ہے لیکن مسئلہ پورا واضح ہو جائے اس لیے روزے کی جانچ اس سے کی جا سکتی ہے. پہلے تین روزے واجب اور چوتھا روزہ مستحب. ایک روزہ پہلا روزہ رمضان کا ہو جتنے رمضان کے روزے, دوسرا روزہ جس کا نام واجب معین. رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے واجب ہوتے ہیں لیکن ان روزوں کی دو قسم ہیں, یا ان کا احساس سے مقرر ہے یا احساس سے مقرر نہیں. آپ نے سنت مانی کہ اگر میرا پورا کام ہو گئے تو میں سات دن اس کو یا ستائیس رجب کو ایک روزہ رکھوں. آپ نے منع کیا, اٹھارہ دن اس کو روزہ رکھوں. آپ کا وہ کام ہو گئے, روزہ رکھنا آپ کے لیے واجب ہے اور اسی تاریخ کو رکھنا واجب جس تاریخ کو آپ نے منت مانی. تو یہ روزہ بھی واجب ہو گیا منت کی وجہ سے, اور اس کا دن یہ خاص دن ہے, معین دن ہے, مخصوص دن ہے. تیسرا روزہ وہ کہ جو واجب ہے لیکن اس کا دن مخصوص نہیں. آپ نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا, جان بوجھ کر نہیں رکھا, آپ پر فتوار آ گئے, آپ کو سات روزے رکھنا ہے, لیکن یہ مخصوص نہیں ہے کہ آپ آج رکھیے کل رکھیے مہینے بھر بعد رکھیے تو مہینے بعد رکھیے, کل کے آپ جب آپ کا دل چاہے رکھ سکتے. آپ نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا مجبوری کی وجہ سے, آپ پر قضا واجب ہے. قضا واجب ہے لیکن پھر سات دن نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی رکھیں, بلکہ آپ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے جب آپ کا دل چاہے آپ رکھ سکتے. آپ نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ سکوں, کوئی دن مقرر نہیں. آپ کا کام ہو گیا روزہ آپ پر واجب ہے. تو یہ کفارے کا روزہ, قضا کا روزہ, منت کا روزہ, یہ سب کے سب واجب روزے ہیں لیکن ان کا دن مخصوص نہیں. اور چوتھا روزہ وہ ہے کہ جو مستحب روزہ ہوتا ہے, ستائیس رجب کا ہے, اٹھارہ دن کا ہے, نو دن یوم عرفہ کا روزہ ہے, یا سال میں جب کبھی آپ رکھ لیں سوائے عید قربان کے یا عید الفطر. تو یہ چار قسم کے روزے ہیں, ان کی نیت کا وقت بھی الگ الگ ہے. رمضان کے روزے کی نیت رات شروع ہونے سے لے کر اگلے دن اذان صبح تک کی جا سکتی ہے. نماز صبح تک روزے کا پہلا وقت ہے جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے, اسٹارٹ ہوتا ہے, وہاں تک آپ نیت کر سکتے. آج روزہ آپ نے کھول دیا کہیں ڈالے, اب دوسرے روزے کی نیت کا وقت اس روزے کے کھولنے سے لے کر اگلی رات کو نماز صبح کے وقت تک, اسی رات کو نماز صبح کے وقت تک آپ کو اختیار ہے. رات میں جس وقت چاہے نیت کر, نماز صبح سے پہلے نیت ہو جانا چاہیے. اور ایک اختیار یہ بھی ہے کہ آپ رمضان کی پہلی رات کو پوری تیس راتوں کی نیت کریں. بہرحال نماز صبح کے بعد رمضان کے روزے کی نیت جان بوجھ کر نہیں خریدا کرنی ہے. اگر نماز صبح کا وقت آ گیا, آپ نے نیت نہیں کی جان بوجھ کر, تو اب آپ رمضان کا روزہ کسی صورت میں نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, آپ کو روزے کو قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اگر انسان بھول گئے, نیت کرنا بھول گئے اور سو گیا, سوتا رہا اور جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ سحری وغیرہ کا وقت نکل چکا ہے اور روزے کا وقت آ گیا, یا سویا نہیں جاگ رہا تھا لیکن نیت کرنے کا خیال نہیں رہا, سحری وغیرہ کھائی, نیت کرنا بھول گیا اور روزے کا وقت شروع ہو, اب کیا وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا روزے کی نیت کا کوئی طریقہ نہیں؟ اس مسئلے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اذان صبح کا وقت آ گئے اور اس وقت تک اس نے نیت نہیں کی, چاہے سوتا رہا چاہے نیت کرنا بھول گیا, دونوں صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر اب یہ نیت نہیں کر سکتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے کو باقی رکھنے کی کوئی صورت نہیں, احتیاط واجب کے ہے. آقا کو نہیں کے نزدیک نہیں اپنی ایک طریقہ ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نیت کرنا بھول گئے یا آپ سوتے رہے تھے, روزے کا وقت نکل گیا, تو اگر زہر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے, یا زہر سے پہلے آپ کو یاد آ جائے کہ ارے میں نے نیت نہیں, اور اس وقت تک آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے, نہ کھایا ہو نہ پیا ہو, کوئی ایسا کام نہ کیا, زہر سے پہلے یاد آ جائے تو آپ زہر سے پہلے نیت کر لیں, آپ کا روزہ بالکل صحیح. آپ کا خود کے نزدیک نہیں احتیاط واجب ہی ہو کہ آپ کو جس وقت بھی یاد آ جائے, جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جائے, آپ اب روزہ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی رمضان کے بعد. ہے. تو اب اگر آپ ان دونوں مسئلوں کو ملائیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ آقا رسول کے مقلد بھی آقا رسول کی طرف سے ان سے رجوع کر سکتے ہیں. اس لیے نتیجہ یہ نکلے گا کہ رمضان میں اگر زوال سے پہلے عمر کے وقت سے پہلے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ نے نیت نہ کی, یا بھول گئے تھے سحری کے وقت نیت کرنا اور عمر سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ جائے تو چاہے آپ آقا رسول کے مقلد ہوں یا آقا رسول کے مقلد ہوں, آپ اس وقت نیت کر سکتے. البتہ ظہر کے بعد یاد آ جائے تو آپ پکن نیت نہیں کر سکتے, آپ پر اس لیے پتا کرنا بھی واجب ہے اور دن بھر کچھ نہ کھانا بھی واجب ہے. دن بھر اپنے آپ کو کھانے سے بھی بچائے رکھے اور بعد میں اس لیے پتا بھی کرے. اب مستحب روزے کا وقت, اگر آپ کوئی مستحب روزہ رکھنا چاہیں اس کا وقت صبح سے لے کر جس وقت روزہ ختم ہوتا ہے, مثلاً 7 بجے روزہ ختم ہوتا ہے, اگر آپ دن بھر نہیں رکھنا سکتے کچھ کھائے پیے بھی نہیں ہر چیز سے بچیں لیکن آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو ہوگا صبح کو آپ اٹھے آپ جلدی میں تھے آپ نے ناشتہ نہیں کیا نکل گئے دن بھر آپ کام کرتے رہے کھانا سکتے آپ جو ہے اسی چکر میں رہ گئے آپ کے انسان کو گھر آئے آپ نے اب تک نہ کھائے آئے نہ پیا ہے نہ کوئی اور ایسا کام کیا ہے جو روزے کو توڑ دیتا ہے. دور دور تک دل میں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ مجھے روزہ رکھنا, لیکن اگر آپ روزے کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی نیت کر لیں تو آپ کے پورے دن کے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور آپ کا یہ پورا روزہ ہو جائے گا. تو مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے روزے کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے کا, اتنا پہلے تک کہ آپ کو نیت کا وقت مل جائے, بلکہ سمجھ لیجیے 1 منٹ پہلے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ 7 بجے مغرب کا وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے, 7 بجے میں 1 منٹ پہلے آپ نے جلدی جلدی نیت کر دی کہ میں آج تمام دن کا روزہ میں نے رکھا تھا محبت اللہ, آپ کی نیت ختم ہوئی اذان ہو گئی آپ کا پورا روزہ ہو گیا اور پورے روزے کا ثواب آپ کو مل گیا. یہاں تک مسئلہ ہے کہ آپ صبح اٹھے تو اس ارادے میں کہ آج کھاؤں گا پیوں گا روزہ نہیں رکھتا اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ بھوکے پیاسے رہ گئے تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور پورے دن کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. اب دو روزے رہ جاتے ہیں, ایک تو واجب معین اور غیر معین, لیکن ان کا مسئلہ اگر آج بتا دیا گیا تو سب آپس میں مل کر گرو ہو گیا, اس لیے اس مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ نصیب کے اندر ان دو مسئلوں کو بتا دیا جائے. جب انسان روزہ رکھے تو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے تو صرف اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو پتہ نہیں لگتا, رمضان کے علاوہ اگر کسی اور مہینے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا تعین کرنا یا خیال کرنا دل میں واجب ہے کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہوں, نہ تو منت کا روزہ رکھ رہا ہوں, خدا کا روزہ رکھ رہا ہوں, کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں. مثلاً آپ نے ایک منت کھانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا خدا کو, اور آپ ایک روزہ رمضان کا خدا بھی آپ پر چلا ہوا ہے, آپ کبھی ایک دن چاہا کہ میں روزہ رکھوں, اگر آپ نے ساری یہ کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں وہ روزہ آپ کا باطل اور فرض, بلکہ واجب ہے ایسی صورت میں آپ یہ طے کریں کہ یہ نظر کا منت کا روزہ ہے یا خدا کا روزہ ہے. مستحب روزے کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے, اگر آپ نے مستحب روزہ رکھا اور مستحب روزے کے اندر نیت کی پہلی مثلاً 18 دن کے روزے کا انتہائی ثواب, اگر آپ نے 18 دن کو روزہ رکھا خالی یہ نیت کرتے کہ مستحب روزہ رکھتا ہوں آپ کو صرف ایک مستحب روزے کا ثواب ملے, اور اگر آپ نے یہ تیار کر کے روزہ رکھا کہ میں 18 دن والا مستحب روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کو 18 دن والے روزے کا ثواب ملے. اب ایک اہم مسئلہ جو معلوم ہو جائے تو کافی آسانی رہے گی, وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی بھی قضا روزہ باقی یا کوئی اور واجب روزہ باقی, ایک شخص نے منع کی تھی وہ روزہ اب تک گزرے نہیں تھا, وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا, اور اگر مستحب روزہ رکھے گا تو مستحب روزے کا جتنا بھی اس نے تکلیفیں اٹھائیں وہ سب بیکار جائیں گی اور وہ واجب روزہ بھی اس کے سر سے نہیں گزرے. البتہ اگر کوئی یہ مسئلہ بھول گیا, مسئلہ معلوم اور بھول گیا اور بے تیاری میں اس نے مستحب روزہ رکھ لیا, اب اگر اس کو ظہر سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو اس کو قدرت نے شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اپنے اس مستحب روزے کی نیت کو پلٹا دے, 18 دن اس کو یا 27 ہزار کو آپ اٹھے, یہ 3 شعبان کے روزے کا بھی ثواب ہے, آپ 3 شعبان کو اٹھے اور آپ نے مستحب روزے کی نیت کر دی, نیت کرنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ میرا ایک قضا روزہ چلا رہا ہے یا میرا نندن کا ایک روزہ چلا رہا ہے, زیادہ دیا زور سے پہلے پہلے آپ اپنی نیت کو پلٹا لیں کہ میں اس روزے کو وہی منت کا روزہ بنا لیتا ہوں. روزے کو مکمل کریں آپ کو پتا یا اس روزے کا ثواب بھی ملے گا اور مستحب روزے کا ثواب بھی ملے گا. زور کے بعد یاد آیا تو آپ کا یہ مستحب روزہ پا لیں, پوٹ گیا یہ روزہ آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے. البتہ اگر پورا دن گزر گئے آپ نے افطار کر لیا, جیسے ہی افطار کر کے آپ اٹھے آپ کو یاد آئے کہہ رہے کہ میں نے کون سا روزہ رکھ لیا, ابھی تو مچھر واجب روزہ بھی باقی ہے. افطار کے بعد اگر یاد آیا تو شریعت کی طرف سے اتنی سہولت ہے کہ آپ کا مستحب روزہ بالکل صحیح ہو گیا, اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. تو خلاصہ یہ کہ اگر انسان بھول کر مستحب روزہ رکھ پا رہے دونوں سے پہلے پہلے یاد آ جائے اس کو پلٹ سکتا ہے, دونوں کے بعد اور مغرب سے پہلے جاتا ہے اس کے بیچ میں جاتا ہے روزہ پاس ہے, مغرب کے بعد جاتا ہے تو روزہ بالکل صحیح. اب ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پیش آئے گا خاص طور پر آپ کے مقررین جن کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی جان ہو جائے آپ کے لیے اس کے مطابق روزہ رکھنا واجب ہے. فرض کیجیے پلیز چاہان کے دن کراچی میں ہو گئے, اب آپ کے خلاف چکر میں پڑ رہے ہیں کہ جان ہوا یا جان نہیں, آج چیز چاہان ہے یا پہلے بن رہا, آپ کا اصل والوں کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے, باقی سب کے لیے عام طور پر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. انسان اس چکر میں, اس حیرانی میں, اس پریشانی میں کہ پتہ نہیں چاند ہو گیا پاکستان میں یا نہیں, آج چیز چاہان ہے انتیس کلاس کو اطلاع نہیں ملی چیز چاہان ہے یا پہلے رنگا, یا آپ کا اصل والے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کہیں اور چاند ہوا یا چاند نہیں. ایسے دن کا نام شریعت میں ہے یوم الشک, جس دن آپ شکی حالت, اس دن اس نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور دل میں یہ خیال کریں کہ اگر اللہ میاں سے چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اگر یہ شعبان کی چیز ہے تو میرا مستحب روزہ بن جائے اور اگر رمضان کی پہلی ہے تو میرا واجب روزہ بن جائے, اس نیت کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھے تو وہ روزہ تو بالکل پاس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ایسے روزے کا رکھنا حرام بھی. باطل بہرحال اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت میں واجب یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح نیت کے ساتھ کریں, متعدد یا اتنا گھومتی پھرتی نیت کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی. یوم الشک کی نیت سے جب آپ تیس شعبان یا پہلے رمضان میں جب شک ہو جائے روزہ رکھیں تو وہ بالکل حرام اور پاس ہے. پھر انسان کیا کرے, پھر یہ کہ اگر آپ کو زیادہ ہی شک ہو رہا ہے اور آپ اس چکر میں ہیں کہ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں کہیں سے اطلاع مل گئی کہ اس دن پہلی رمضان تھی تو بعد میں پتا کرنا پڑے, آپ اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس شعبان کو مستحب روزہ رکھیں, میں روزہ رکھتا ہوں مستحب روزہ اللہ کے لیے کوئی قدر نہیں رکھتا, یا اگر آپ پر کوئی پتا روزہ چلا آ رہا ہے تو آگے پتا روزے کی نیت کریں کہ میرا گزشتہ رمضان میں روزہ چھٹ گیا تھا میں اس کی نیت کرتا ہوں, یا کوئی منت کا روزہ چلا آ رہا ہے اس کی نیت کرتا ہوں. دل میں جس وقت بھی آپ کو اطلاع ملی کہ چاند ہو گیا اور آج پہلی رمضان, آپ اس نیت کو پلٹا سکتے ہیں اور آپ کا یہی روزہ جو ہے تو بخود رمضان کا روزہ بن جائے گا اور بالکل صحیح ہو جائے گا, اور اگر آپ نے اس طرح چکر والی نیت کی تو اس صورت میں آپ کے دونوں روزے باطل ہو جائیں, نہ وہ روزہ رمضان کا مانا جائے گا نہ وہ روزہ مستحب روزہ مانا جائے گا. اب ایک مسئلہ جو اہم تو ہے لیکن اس کی توجہ نہیں دی جاتی, اور وہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بالغ نابالغ اذان صبح سے پہلے پہلے بالغ ہو, اب کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کس وقت بالغ ہو رہے ہیں, کس وقت پیدا ہو رہے ہیں, کیا حساب کتاب, اگر کوئی اسے آپ فرض کیجیے ساڑھے چار بجے پیدا ہوا, پندرہ سال کے بعد رمضان پڑھا ساڑھے چار بجے وقت آ گیا اس کا, پورے پندرہ سال ہو گئے اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے, اذان صبح سے پہلے پہلے پورے پندرہ سال کا ہو جائے روزہ رکھنا واجب, اور اگر اذان صبح کے بعد پندرہ سال کا ہوا تو اس صورت میں اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں, چاہے ایک منٹ کا فرق پڑ رہا ہو, پانچ بجے اذان ہو اور وہ پانچ بج کر ایک منٹ پر پیدا ہو جائے, پانچ بج کر ایک منٹ پر پندرہ سال کے بعد جو بالغ ہو رہا ہے اس پر روزہ واجب نہیں. مسئلہ جو اہم ہے وہ بیمار کا مسئلہ ہے, اگر ایک بیمار چلا رہا ہے علاج کرا رہا ہے, بیمار ہے, رمضان شروع ہو گیا علاج کرا رہا ہے, ابھی تک وہ بیمار ہے, دس رمضان یا گیارہ رمضان کو اس کا ہی ہو گیا علاج اس نے کرایا وہ قریب تندرست اس قابل ہے کہ روزے کو رکھتا ہے. آپ آئے کوئی کرن نہیں. اگر یہ بیمار نماز صبح سے پہلے پہلے اچھا ہو جاتا ہے روزہ رکھنا باقی, نماز صبح کے بعد اچھا ہوتا ہے روزہ رکھنا اس کے لیے واجب نہیں. البتہ آپ آئے تو پہلے کے نظر نماز صبح کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ظہر کے وقت کو دیکھا جائے گا. آج رمضان کی تاریخ, نماز صبح کا وقت گزر گیا اس وقت کو جا کر اچھا ہو, اس کے لیے واجب ہے کہ اگر اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تو آج کا روزہ رکھتے اور اس روزے سے مکمل کرے. اور اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں اس کے پگا کرنا پڑے. تو بالغ اور نابالغ میں معیار ہے اذان صبح, یعنی روزے کا ابتدائی وقت. اس وقت بالغ ہو روزہ واجب ہو, اس وقت نابالغ ہو روزہ واجب نہیں. اور بیماری کے اندر آتا ہے سوئی کے نزدیک یہی معیار, جس وقت روزے کا وقت آ رہا ہے اس وقت بیمار ہو روزہ واجب نہیں, چاہے اس کے دو گھنٹے بعد صحیح ہوگا. اس وقت اچھے ہو روزہ بازی. لیکن آقا خمینی کے نزدیک بیمار کے لیے معیار زہر کا وقت, زہر کے وقت تک اگر تم اچھے ہو گئے تم پر روزہ واجب ہے اور روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ روزے کے اندر اگر کوئی شخص اذان سے پہلے رات کے وقت مغرب کے وقت اس نے نیت کی کہ جلد میں روزہ رکھوں گا, 10-11-12 بجے وہ خدا مکرام کے پروگرام کے بعد ساڑھے گھر میں جا کر سو گیا اور سوتا رہا نیت کر کے سوتا رہا یہاں تک کہ پورا نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, دوپہر کا وقت آیا, دوپہر کا وقت آیا, رات کا وقت آیا, اس کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اذانیں ہو رہی ہیں مغرب. پورا دن گزر گئی, پورے دن مکمل سوتا رہا, ایک لمحے کے لیے آنکھ نہ. اس صورت کے اندر ایسے شخص کا روزہ بالکل صحیح ہے, روزے میں کوئی کمی نہیں ہے اگر وہ روزے سے پہلے نیت کرتے سو جائے. 12 بجے 11 بجے 10 بجے 9 بجے جس وقت اس نے نیت کر لی اور اس کے بعد تمام دن انسان سو جائے تو اس کے روزے میں کوئی بات نہیں پڑتا. البتہ یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا. جو نماز نہ پڑھے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ بالکل صحیح, البتہ قبولیت یعنی اللہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے یہ دوسرا مسئلہ ہے, اور یقیناً اس کا تعلق نماز سے. اس کے بعد بولے کہ سفارے کے کچھ مسئلے ہیں جو بہت اہم مسئلے ہیں اور کچھ اور خطاب کیا جا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے حبیب میں نے تمہیں تو صرف اور صرف اس تمام کائنات کے رحمت مطلق بنا کے بھیجا ہے. رحمت جو خدا کا بھی سب سے بڑا نام, جب اپنی خطاب کا آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت سے آغاز کیا جاتا ہے, نہ عادل سے آغاز, نہ خالق سے آغاز, نہ راجد سے آغاز, نہ حی سے آغاز, کسی بھی نام سے آغاز نہیں. اگر آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے رحمان اور رحیم کے نام سے آغاز ہوتا ہے. یہ رحمت خدا کی سب سے بڑی صفت, یہ رحمت پیغمبر کی سب سے بڑی صفت, اور اسی رحمت کا مشاہدہ, اسی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ پیغمبر اسلام تمام زندگی رحمت کی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں, ڈرایا بھی دھمکایا بھی, جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ کیا, جنتیوں کے ساتھ ساتھ جہنم والوں کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا, معراج کے واقعات بھی بتاتے رہے. لیکن یہ ڈرانا اور دھمکانا یہی پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی رحمت. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کافر, اگر کوئی باری, اگر کوئی عالم, اگر کوئی مقرر, اگر کوئی بتانے والا آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتا ہے, آپ کو جہنم سے ڈراتا ہے, آپ کے سامنے جہنم کی حقیقت کو واضح کرتا ہے, تو یہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا, وہ ظالم نہیں ہے, وہ جابر نہیں ہے, وہ رحمت سے آپ کو دور نہیں کر رہا بلکہ رحمت سے آپ کو قریب کر رہا ہوں. کیونکہ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسان کو اس خطرے سے آگاہ کیا جائے جو آنے والا, انسان کو اس خطرے سے بچایا جائے جو اس کے سامنے کیا دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہے ہیں, ایمان دیکھ رہے ہیں کہ اگر امت کسی طریقے پہ چلتی ہے تو چلتے چلتے ایک دن جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائے گی. تو اس گڑھے کا تذکرہ کرنا, اس کے مصائب کو بتانا, اس کے عذاب کا تذکرہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری بن جاتا ہے, جو ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ پہلے ہی سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں. تو صرف کچھ باتیں کریں, میٹھی میٹھی باتیں کریں, دلچسپ باتیں کریں, جنت کا تذکرہ کرتے رہیں, جہنم کا بھول کے تذکرہ نہ کریں. اسی خیال میں ہمیں مضبوط رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف جنت ہی جنت ہے. لیکن جب ہم حقیقت کو دیکھیں, موت کے بعد ہمارے سامنے وہ عذاب آ جائے, وہ جہنم آ جائے, اس وقت جو ہم گھبرائیں اور پریشان ہوں, یقیناً انہوں نے تمام زندگی ہم سے دوستی نہیں کی, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسا شخص ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. دنیا کے اندر اگر ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا جائے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے اور ویسا ہونے والا ہے, تم صحیح راستے پہ نہ چلو گے تو تمہارے لیے یہ عذاب ہے اور وہ عذاب ہے, تو یقیناً یہ سب سے بڑی ان کی رحمت, رحمت کی رحمت. تو اتنا رحیم اور مہربان, اتنے مہربان کے پاس چلا شبے میرا, سب سے ہمارا شبے میرا ہے. اسلام کا انتہائی شدید حکم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس جائے تو بغیر حجیت کے نہ جائے. جب کسی کے پاس جاؤ, آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھو, تو ایک دوسرے کے پاس ہدیہ اور تحفے لے کر جاؤ. یہ ہدیہ اور تحفہ اس محبت کو, اس ایمان کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو دو مومنین کے درمیان. یہ خالص شریعت, شریعت کا بھیجنے والا ہم کو حکم دے رہا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس اور جاؤ تو تحفے لے کر جاؤ. اب خود خالص اپنے مہمان کو بلا رہا, پیغمبر اسلام یہاں سے چل رہے ہیں, شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب جائیں یہاں سے تو تحفہ لے کے جائیں, ہدیہ لے کے جائیں. اور خدا کا بھی یہی ہے, خدا نے حکم دیا کہ تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے ہدیہ لے کے, تو تمہارا یہ فرض ہے کہ ہر جگہ الاحسان الا الاحسان, جیسا ہدیہ وہ لے کے آیا اس سے بہتر ہدیہ اس کو عطا دے. تو پیغمبر اسلام یہاں سے چلے, پیغمبر مہمان خدا میں زبان, پیغمبر بھی ہدیہ لے کے گئے ہوں گے, خدا نے بھی کوئی نہ کوئی ہدیے کا جواب دیا ہوگا. تو دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جا رہے ہیں خدا کے پاس, تو سب سے بہتر ہدیہ لے کے جا رہے ہیں, جس سے بہتر ہدیہ پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں. اور خدا جو دے رہا ہوگا انعام, وہ سب سے بہتر انعام دے رہا ہوگا کہ جس سے بہتر انعام اور کوئی نہیں. تو یہ کون سا ہدیہ تھا جو پیغمبر لے کے گئے, وہ کون سا ہدیہ تھا جو پیغمبر کو خدا نے دیا ہے. میرا کی ساری کہانی ان کو ہدیوں کا تذکرہ ہے. لیکن ابتدا میں صرف اتنا عرض کروں کہ پیغمبر چلے, جب چلے تو روایت کے مطابق, سلیمان کی روایت کے مطابق جبرائیل امین آتے ہیں براق کو لے. براق کسے کہتے ہیں؟ براق کی جان تک لو صورت ہے, صحیح روایات کا پتن کچھ ثابت نہیں. صرف اتنا پتا چلا کہ جنت کی سواری جو پیغمبر کی شایان شان جب لے کے آئے, تو پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ جبرائیل امین کے ساتھ ایک دوسرا فرشتہ, سکینان یہ فرماتے کہ جبرائیل امین کے ساتھ پیغمبر اسلام ایک دوسرے فرشتے کو دیکھتے, اور اس مرتبہ جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل جو فرشتہ کیوں آیا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے پیغامات آج تک تو نہیں آیا کرتا, لیکن آج آپ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے خدا نے خاص پیغام دے کے اس فرشتے کو میرے پاس روانہ کیا. پیغمبر اسلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ خدا کا کیا پیغام؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, خدا نے آپ سے سوال کیا, اور سوال یہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب, تم زمین سے آسمان کی طرف آ رہے, بندوں سے خدا کی طرف جا رہے, پستی سے بلندی کی طرف پہنچ رہے, پھر خدا یہ پوچھنا چاہتا, جب تمہیں یہ ترقی, یہ معراج, یہ عہدہ مل رہا ہو, تو تم میرے پاس ملکاً رسولا اور عبداً رسولا کس طرح سے آنا چاہتے ہو؟ کیا اس طرح سے آنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمام کائنات کا حاکم بنا دوں, اور تمہیں شہنشاہ مطلق کی حیثیت سے میرے پاس آنا چاہتے ہو, اور عبداً رسولا متواضعا, کیا تم میرے پاس آنا چاہتے ہو ایک ساختار بندے کی حیثیت, ایک متوازے بندے کی حیثیت، ایک پاک بندے کی حیثیت. پیغمبر اسلام نے سنا اور سوچا، اللہ کے پاس جا رہے، جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو کے پہنچے اتنا دیکھ کر. عام انسانی فکر یہ ہوتی، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، خدا سے جا کے عرض کر دینا کہ مجھے تمام جو ہے شہریت کے مقابلے میں یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں تیرے فقیر و خاکسار بندہ کو بولا. فرشتے نے یہ سنا اور سنتے ہی اگر فرشتے کے چہرے پہ آتی تو ایک مسکراہٹ آئی، اور مسکراہٹ آنے کے بعد کہا کہ خدا نے کہلوایا ہے کہ اے میرے عزیز، مجھے تجھ سے یہی توقع ہے، اس لیے میں تجھے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ تحفہ ایک ابتدائی تحفہ ہے، اور اس تحفہ فرشتے نے حوالے کیا پیغمبر اسلام کے، تو اس تحفے میں کچھ کنجیاں، کچھ چابیاں. اس مرتبہ پیغمبر نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ چابیاں کیسی، تو جواب ملا کہ اے میرے حبیب خدا کی طرف، اے میرے حبیب، یہ تمام کائنات کی چابیاں ہیں. تو جو شہنشاہ بنتا تو تیری حکومت صرف ظاہری چیزوں پہ ہوتی، لیکن کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرا فقیر بندہ قرار دیا، اس لیے میں نے تجھے کائنات کے ظاہر و باطن ہر ایک کے اوپر مطلق قدرت عطا کی ہے کہ میرے بعد تو بہتر اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. تو توجہ کی بات امام کی حدیث سے یہ ہے کہ جب سبھی انسان خدا کی طرف جانا چاہے، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا چاہے، عبادت کے ذریعے سے، ثقافت کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو پہلے اپنے آپ کو پخت و حقیر کرے، پہلے اپنے آپ کے اندر تبادل پیدا کرے، اور اس کے بعد خدا کے قریب ہونے کی توقع بھی اپنے دل میں لائے. مرتبہ پیغمبر چلے اور کیا حدیہ لے کے پہنچے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پیغمبر اسلام جا رہے ہیں خدا کے پاس اور حدیہ لے کے جا رہے ہیں، ایک حدیہ، صرف ایک چیز پیغمبر اسلام نے خدا کی بارگاہ میں کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حبیب خدا خدا کے پاس پہنچا تو دعا کا حدیہ لے کے پہنچا، اور یہ چھٹے امام کی روایت کہ ایک مومن کے پاس سب سے بہتر حدیہ جو خدا کے لیے ہے وہ دعا، دعا سے بہتر کوئی حدیہ ایسا نہیں جو تم خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکو. یعنی سب سے بہتر حدیہ جو خدا کے پاس لے کے گئے، اور خدا نے بھی ایک بہتر حدیہ دیا، وہ کیا حدیہ دیا کہ پیغمبر اسلام خود یہ کہتے ہیں کہ وہ فیار ان امتی جس اتوار شیار ہوں، جب معراج میری دعا کو سننے کے بعد خدا نے میری امت سے نو چیزوں کو معاف کر دیا، میری امت سے نو چیزوں کو متنقع ہٹا بھی دیا گیا کہ پہلے کی تمام امتوں کے اوپر وہ چیزیں موجود تھیں. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بہتر حدیہ کہ آپ خدا یا مومن کے پاس لے جا سکتے ہیں وہ دعا، اور سب سے بہتر حدیہ جو اس کے جواب میں دیا جا سکتا ہے وہ معافی ہے، وہ استغفار ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو کے اس سے بہتر حدیہ تم کسی گھر والے کو نہیں پیش کر سکتے. پیغمبر اسلام کی دعا کے اندر ربنا لا تؤاخذنا، بار الہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، بار الہ ہمیں معاف کر دینا، ان نسینا اگر ہم کچھ بھول جائیں، اور اخطأنا یا اگر ہم کوئی خطا کریں، ولا تحمل علینا اثما اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملته علی الذین من قبلنا جیسا بوجھ تو نے ماقبل کی امتوں پہ ڈالا. پیغمبر اسلام کی دعا کا یہ خاص جز کے دعا کے بیچ میں آ گیا، اور جس پر ہماری گفتگو نامکمل رہ گئی، پہلے اس پایہ تقدیر تک پہنچایا گیا کہ ماں قبل کی امتوں کے امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق 15 باتیں، 14 جو 15 ایسی باتیں جو ماں قبل کی پہلے کی امتوں پر واجب، اور امت مسلمہ سے ان باتوں کو اٹھا لیا گیا. ان میں سے 5 باتوں کا تذکرہ ہو چکا کہ پہلے کی امت اگر بھولے سے کوئی کام کر لے، روزے کی حالت میں ایک لقمہ کھائے، روزہ اس کا باطل تھا، وہ عبادت اس کی باطل تھی، کوئی معافی نہ تھی. دوسری بات جو پہلے کی امت سے تھی اور مسلمانوں کی امت پر جو اٹھائی گئی وہ یہ ہے کہ پہلے کی امت کے اوپر 50 منادے واجب، ہم پر 5 منادے واجب، کے 50 کے برابر ثواب ہم کو دیتی ہے. تیسری چیز، پہلے زمانے کی امت صرف مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے، کسی اور مقام پہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ آسانی کہ جس مقام پر تمہارا سلسلہ ہے تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. چوتھی یہ چیز کہ پہلے زمانے کی امت جب کپڑا نجیس ہو جائے تو کپڑے کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ نظر کو سیدھا اس سے تو پاک کے پھینک اور پاک زمانے کی امت کے لیے مجھے ٹھیک صرف ایک چیز نجیس کو پاک کرتی تھی پانی, باقی اور کوئی چیز نجاست کو پاک میں نہیں کرتی. لیکن ہمارے لیے پوری سورج بھی ہے, زمین بھی ہے, سہارا بھی ہے, انقلاب بھی ہے, پوری 10 یا 11 چیزیں ہمارے لیے بدل جاتی ہیں. یہ پانچ پہلی بات. چھٹی چیز جو پہلے زمانے کی امت سے واجب تھی تو ہاں عمل کروں علی الذین من قبلہ, تو چیز جو اللہ نے ماقبل کی امتوں پہ واجب کرا دی چھٹی قربانی کرنا واجب تھا, اور جب قربانی کرو تو حکم یہ تھا کہ ہر شہر کے اندر ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی, ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی کہ صرف اور صرف اس مقام پہ قربانی کی جا سکتی, اور اس کے بعد یہ واجب تھا کہ قربانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلو اور اس مقام تک پہنچاؤ, وہاں جا کے قربانی کو پیش کرو, اور پیش کرنے کے بعد اس وقت تک محروم سے نہ ہو جب تک کہ خدا کی طرف سے قبولیت یا ناقبولیت کا معیار سامنے نہ ہو جائے. اور وہ معیار یہ تھا کہ جو قربانی قبول ہو جاتی آسمان سے ایک آگ گرتی اور اس قربانی کو جلا دیتی. جلا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے تمہاری قربانی کا قبول کر دیا, اور اگر نہ جلایا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری قربانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے. پہلے زمانے کی امت, آج کی امت پر یہ ہے کہ قربانی پہلی بات یہ کہ بہت قرار نہیں دی گئی سوائے حد کی. دوسری بات یہ کہ جب قربانی کرو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے کاندھوں سے اٹھا کے خاص جگہ لے جاؤ, جہاں دل چاہے قربانی کر دو. اور تیسری بات یہ کہ قبولیت کا معیار آپ کو نہیں قرار دیا گیا بلکہ قبولیت کا معیار پیٹ کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے قربانی کا گوشت مومن و فقیر کے پیٹ پہ پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ یہ قبول ہو گئے قربانی, اور اگر اس نے نہ پہنچ سکے یا اپنے جیبر پہ رکھا رہے تو سمجھ لو کہ قبول نہیں ہوئی. تو پہلے زمانے کی امت کی کتنی چکی کہ اگر قبول نہ ہو تو تمام شہر کے سامنے پتہ چل گیا کہ اس کے قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اور آج معاملہ سے سب دو معبود بندے اور خدا کے درمیان پتہ نہیں قبول ہوئی یا قبول نہیں. اور اس کے بعد ساتویں رسی کی کتنی اہم تھی, کتنی زیادہ آسانی, کتنی زیادہ رحمت تھی, رحمت اسلام کی دامن. ساتویں یہ تھی کہ پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص نیکی کرتا تھا تو ایک ثواب ملتا تھا, نیکی کا قیام لاتا تھا اور نیکی نہ کرے تو کوئی ثواب نہیں ملتا تھا. لیکن امت مسلمہ رسول کی امت پر یہ مہربانی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا تجزى الا مثلها, کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے فله عشر امثالها اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی, ومن جاء بالسیئۃ فلا تجزى الا مثلها, اور اگر کوئی برائی کرے تو سوائے ایک برائی کے بدلے میں ایک عذاب کے اور کچھ اس کو نہ دیا جائے گا. تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی, ایک برائی کے بدلے میں صرف ایک عذاب, یہ اس امت کی امت ہے. اور زمانے کی امت ایک کے بدلے ایک. اور دوسری رحمت یہ کہ اگر نیکی کو خیال کرو اور نیکی نہ کرو, دل میں خیال پیدا ہو گیا گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور نہ پڑھی نماز, تب کسی نیکی کے خیال پہ ایک ثواب تمہارا مل گیا, ایک ثواب تمہارا پکا ہو گیا چاہے تم نے نیکی نہ کی. پچھلے زمانے میں اگر سب خیال کیا اور عمل نہ کیا تو کوئی ثواب نہیں. اور آخری رحمت اس سے بڑھتے خدا کی رہی رحمت یہ ہے کہ اگر بدی کی تم نے پہلے زمانے بدی کا خیال بالکل یہ کیا ہے کہ آج فلم دیکھوں گا, آج بنا کروں گا, آج شراب ملوں گا, پورا جب کا پیسہ رکھا ہے اس کو کھا لو, اور اس کے بعد بدی کا خیال کی اور عمل نہ کی, بدی نہ کی کوئی گناہ نہیں, نہ پرانے زمانے میں نہ آواز کے زمانے میں. فرق کیا ہے کہ بدی کا خیال کیا, بدی پہ عمل نہ کیا, کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی ثواب بھی نہیں. لیکن امت مسلمہ کے لیے رحمت پتی کا خیال تمہارے ذہن میں آیا کہ پنا کام کروں گا آج جا کے اور اس بات تم نے اس کام کو نہیں کیا تب بھی تم ایک سوال مل جائے گا کہ تم نے پتی کا ارادہ کیا لیکن پتی سے عمل نہ کیا یہ عمل نہ کرنا تمہارے لیے ایک سوال دے دیا تو بس سب سے رہنا اور جتنی نوی چیز کی جو امت مسلما کے لیے معاف کر دی اور پرانی امتوں کے لیے ضروری وہ چیز یہ کہ اگر امت مسلمہ کو پوری حالت شک ہو جائے تو معافی. اگر آپ کے سامنے ایک گلاس رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک چیز بھری ہوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ شراب ہے یا پانی ہے تو پوری امت کو اختیار نہیں تھا اس کو پینے کا, حالت شک میں اس کو چھوڑ دو یا نقص کرو یا اس کو چھوڑ دو. لیکن آج آپ کو یہ اختیار ہے کہ حالت شک میں آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. پہلے زمانے میں کسی شخص نے آپ کو پیسے دیے, آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں یہ حرام پیسہ ہے یا حلال پیسہ, لینا آپ کے لیے جائز نہیں. لیکن آج امت مسلمہ سے اگر شک ہو رہا ہے کہ حرام پیسے دے رہا ہے یا حلال تو لے سکتے ہو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے. جب بھی چیز پرانے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ایمان لائے نیک کام سے اسلام سے دین حق پہ بن گئے مرتد ہو گیا دین کو چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ پھر ایمان لایا آخری عمر جو نئے سرے سے تمام کام کرنا پڑیں گے تو پہلے زمانے کے کام سے سب کے سب بھول گئے تو سب معاف ہو گئے. لیکن امت مسلمہ کے لیے رحمت کہ آپ 15 سال سے 25 سال تک نیک کام کرتے ہیں 25 سال 35 سال تک دین سے ہٹ گئے مرتد ہو گئے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا پھر خدا سے ایمان لیا تو پہلے کے جو عام آپ ہیں وہ نہیں بگڑے وہ اسی حالت میں رہیں گے اور ہر ایک کو پورا پورا سواب آپ کو ملے گا. جب کہ پہلے یہ نہیں تھا آپ نے اگر ایمان لائے تو پہلے کے تمام کے تمام جتنی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو گئی. گیارہویں رحمت وہ ہم پر منظر کی گئی اور دوسروں پر نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں ہے یہ کہ ہر کوئی شخص دہی بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں کرنا جن میں جو گناہوں کو مٹاتی جاتی ہے گناہ خود بخود نیکیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں کہ مثلاً سنتے آئی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے رقم ہو دیتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں یہ نہیں گناہ کر لیا تو وہ قیامت تک رہے گا کوئی چیز اس کو معاف نہیں کر سکتی نیکی کرنی وہ بھی باقی رہے گی. لیکن امت کی یہی ہے کہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی برائی ختم ہو سکتی ہے کچھ نیکی کے ذریعے. بارہویں چیز یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی گناہ ترک ہوا تھا رات کی تاریکی میں چھپ کے تو صبح ہو سرے یا اس کے دروازے کے اوپر کیا جاتا تھا لکھا ہوتا تھا اس نے رات کی تاریکی کے اندر گناہ کیا ہے. لیکن آج کے لیے یہ ہے اگر آپ کوئی گناہ چھپ کے کریں تو خدا کی رحمت ہے کہ یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی. کتنی رحمت کتنی گنائیں کہ وہاں ہر ایک کے سامنے انصاف کری یہاں کسی کو اطلاع نہیں صرف بندی اور خدا سے تیروی اس میں رحمت کا ایک اور نمونہ وہ یہ ہے اور دیکھیے کہ کتنا بڑا نمونہ ہے اتنا امت مسلمہ کا احترام ہے خدا کی نگاہ میں کہ پرانے زمانے میں روایت یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو دو فرشتے ایک دائیں کاندھے پہ ایک بائیں کاندھے یہ نامہ اعمال لکھتے رہتی ہے ہر بندے کا. پرانے زمانے میں ایک شخص پیدا ہو گیا پیدائش بالے ہونے سے لے کر مرنے تک دو فرشتے اس کے کاندھوں پہ رہیں گے اور اس کے تمام نامہ اعمال کو لکھیں گے. بندے خدا کے علاوہ دونوں فرشتوں کو بھی معلوم کہ اس شخص نے کتنی برائی کر دی. لیکن ہماری امت کی یہ مہربانی کہ شط امام کی حدیث امام جعفر ایک مرد جن سب جو فرشتے عرفان کے کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں وہ رات کو نہیں آتے, رات کو جو بیٹھتے ہیں وہ دن کو نہیں آتے. جس کو دن کے گناہ معلوم اس کو رات کے گناہ نہیں معلوم, جس کو رات کے گناہ معلوم اس کو دن کے گناہ نہیں معلوم, اور اس سے بھی بڑھ کے میرے انسان اس سے بھی بڑھ کے رہنا ایک مرتبہ دن بھر ایک فرشتہ بن گیا اور یہ قیامت تک دوبارہ اس مسلم کے کاندھے پہ نہیں آ سکتا. رات کو جو فرشتہ بیٹھا یہ قیامت تک دوبارہ مومن کے کاندھوں پہ نہیں آ سکتا. یعنی ہر 12 گھنٹے کے بعد فرشتے تبدیل ہو جاتی ہیں اور جو ایک روح چلا گیا اس کو تمام زندگی دوبارہ کسی مومن کے کاندھے پہ نہیں بھیجا جائے گا. کہ فرشتے سب کو یہ تیرا نبض دے پائے کہ اس نے کیا اعمال کیے, کیا برائیاں کی, کتنا برائیوں کو چھپایا جا رہا ہے, اور جو بھی تھی جو پہلی امتوں پر تھی سارے لیے نہیں. کہ پہلی امت کے اندر گناہ حد سے زیادہ تجاوز کرے یہ حکم ہوا کہ پوری کی پوری امت کو تبدیل کر دیا جاتا تھا, مت کر دیا جاتا تھا. بندر, چوہے, چوہر, ریس, کتے, مچھلیاں, خرگوش, یہ سب کے سب وہ گناہگار امتیں ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں گناہ گناہوں کی کثرت حد سے زیادہ ہو اور خواب الہی ایک مرتبہ آیا اور سب کو مت کرتا ہوا, سب کی خطروں کو تبدیل کرتا ہوا ضرور ہو گیا. یہ ہر ایک بچوں سے آپ کا مثلاً خرگوش کے بارے میں روایت ہے کہ خرگوش بنی اسرائیل کا ایک جاسو تھا جو راستے کے اندر لوگوں کا تعاقب کر کے سنسان اور تاریخ راہ کے لوگوں کا تعاقب کر کے ان کی مال کو لوٹا کرتا تھا. جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھا خدا نے عذاب نازل کیا, اس کو خرگوش بنا دیا کہ تمام زندگی کی طرح بھاگتے رہو اور دوڑتے رہو. مچھلی کے بارے میں روایت, مچھلی کی ایک روایت, یہ ایک ایسا شخص بنی اسرائیل کا جو اپنی داڑھی کو منہ کھلا کرتا تھا اور منہوں کو بڑھا کر پوریا کرتا تھا. جب ایک تین لوگ میں اس کو پیغمبر وقت نے سمجھایا طریقہ نہیں ہے اہل اللہ کا, خدا کی ماننے والوں کا, چوتھی مرتبہ اس پہ خطاب آیا اور اس کو تمام زندگی مچھلی کی شکل کے اندر قائم کر دیا گیا. اس طرح ستائیس جو ستائیس درندے جو ہیں وہ سب سے بہت کوئی امت کی جس کو تبدیل کیا گیا. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ یہ جو آج کل درندے یہ جتنے آج کل یا حکومت یہ وہ جانور نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی تبدیل شدہ جانور اس دنیا میں زندہ نہیں. جب انسان کو بندر بنایا گیا 3 دن تک وہ بندر رہا, اس کے بعد چوکنے سے مر گیا, لیکن اس کے بعد اس کی شکل میں جانوروں کا ایک سسٹم خدا نے قائم کر دیا. خرگوش 3 دن کے بعد مر گیا لیکن اس کے بعد اس کی شکل میں یہ سلسلہ جانوروں کا قائم کر دیا. لیکن امت مسلمان کی بھی رہنا کہ ماں کون بھول رہا ہو لیکن جو ہر دل ہوں وہ خدا اس امت کبھی عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ میرے حبیب آپ ہی امت کے اندر موجود ہے. جب تک کہ پیغمبر اسلام یا پیغمبر کا کوئی بھی اس امت کے اندر موجود ہے یہ امت ہر قسم کی عذاب سے بری ہے, کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا. اسے دوستوں میں آ سکتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے اس میں آ سکتا ہے, لیکن چھوٹا عذاب ہوگا عذاب مست شکل سب جی کرنے کا عذاب صرف ناقابل کی ساتوں کے لیے تھا. اور بندرویں اور آخری چیز جو آج کی امت کا ہماری امت کے اوپر خدا نے چلے گی یاد رحمت جو توبہ سے موجود ہے. اس سے پہلے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی گناہ کرتا تھا تو 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 سال تک توبہ قبول نہ کی جاتی, اور اگر توبہ قبول بھی ہو جاتی تھی تو ایک مرتبہ پیغمبر سبق کے ذریعے سے اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو رہی ہے لیکن ایک نعمت اٹھا کی اپنے اوپر حرام کرنا کوئی ایک نعمت پڑھنے سے متعلقہ, پینے سے متعلقہ, پہننے سے متعلقہ ہر گناہ کے اوپر جب توبہ قبول ہو تو ایک نعمت حرام ہو جائے. اگر ہر گناہ کی ہزار مرتبہ تو قرآن تو ہزار نعمتیں اپنے اوپر حرام کرنا پڑے گی. لیکن دوسری طرف ہماری امت وہ کریے رحمت ہے, پیغمبر کی امت کی کریے رحمت ہے, نہ صرف یہ کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ بغیر کسی نعمت کو حرام کیے اور کس طرح قبول ہوتی ہے ایمان ہے کیا پرستان بنے کرے اور آنے کے بعد یہ آج چیز کی جو اپنا رسول اللہ اگر کوئی کام کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن جب نہ رسول اللہ کتنے عرصے کے بعد امام فرمایا گناہ کے ایک سال کے بعد توبہ قبول ہو جائے گی. تھوڑی دیر تک کھڑا ہوا تو خود امام نے اپنے باپ سے کہا تھوڑی دیر کے بعد نہیں ایک سال کی مدت تو بہت زیادہ کرو ایک مہینے کے بعد توبہ قبول ہو جاتی یا تو مسلسل توبہ ہو جاتے تھوڑی دیر کے بعد خود امام کہنے لگے کہ نہیں ایک مہینہ بھی بہت زیادہ ایک دن کے بعد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر کوئی توبہ ہو. تھوڑی دیر کے بعد امام تھوڑی دیر اور دور سے کہنے لگے کہ ایک دن بھی بہت زیادہ اگر ایک سال ایک گھنٹے کے بعد بھی انسان گناہ سے توبہ کرے تو وہ توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے. اور کون سے گھنٹہ یہ بھی روایت میں امام کی کسی روایت کے اندر امام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے سلامن ساتھ کو دونوں فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ 60 گھنٹوں تک اس پر گناہ نہ لکھے. 60 گھنٹوں تک گناہ لکھنے کی ممانعت ہے بلکہ اس وقت تک ان کو یہ حکم ہے کہ دیکھتے ہوئے 60 گھنٹوں کے اندر آپ تقریباً 3.5 گھنٹے اگر یہ توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ہے گناہ لکھ کے معاف کر دینا جو خدا کا ایسے کان ہو جائے کہ دیکھو ہم نے معافی اور ایک ہے بالکل گناہوں کا نہ لکھنا جیسے انسان پاک ہو ساتھی کا تو 3.5 گھنٹے تک گناہ لکھنا ہی نہیں چاہتا لوگ توبہ کر لے اور اس کے بعد صرف 3.5 گھنٹے فرشتوں کو حکم ہے کہ ٹھہرے رہو توبہ نہیں کرتا یہ دیکھتے رہو کہ کہیں ان 3.5 گھنٹوں میں کوئی نیک کام تو نہیں کرتا اگر چھوٹا وہ نیکی کا کام بھی کرے تب بھی اس کے گناہ سنا لکھو اسی نیکی کو میں اس کی توبہ قرار دے کے اس کے گناہ کو بالکل کیوں ہی سے معاف ہو سکتا اور 7 گھنٹے تک ہر کام نہ توبہ کرے نہ نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کے بعد کے فرشتوں کو سنے پھر شکل کا گناہ لکھ لو لیکن اس کے بعد بھی یہ کہ ایک سال کے بعد ایک لمحے کے بعد بھی تو گناہ بالکل معاف جہاں سے لے کر مرنے تک گناہ بالکل اس کا معاف ہی معاف. اس سلسلے میں صرف ایک اتنا کتنا مقام بلند ہے توبہ کرنے والے کا کہ خود 5ویں امام کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابی ان کے پاس ہوتا ہے آنے کے بعد اپنے سفر کے حالات بتانے لگے توبہ ہم کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک دوسرے شخص آدمی ہے کہ ہم نے قصور کیا معاف کرتے ہیں ہم بھی معاف کرتے ہیں عام زندگی لیکن ایک احسان کر اور خدا کی معافی کا کیا طریقہ ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک صحابی ہے اور آنے کے بعد ہی غلط ہے کہ جب میں رسول اللہ میں سفر میں گیا عرب کے صحرا کا سفر ایک مرتبہ سفر میں چلتے چلتے رات کے بعد میرا یہ خدیہ جس پہ تمام سامان بندھا ہوا تھا کھوٹ گیا ہاتھ گیا میرے پاس جب میں رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت میری کیا حالت صحرا بچے کے اوپر کھانے کا سامان پانی کا سامان بھی دور دور تک کوئی شخص موجود ہے تن تناؤ سفر کر رہے ہیں اب پہلے ایسے حالت میں اگر کسی کے پاس ہو جائے اس پر تمام اسباب سفر کو کتنی پریشانی ہو ہم اور آپ اگر چند میل کا فاصلہ طے کر کے جائیں اور وقت سے آیا جیب سے نکل جائے تو چند میل کی واپسی میں کتنی پریشانی ہوتی ہے جب سے تن کے کپڑے بھی سلامت ہیں لیکن وہ چاہے اس زمانے نظر آئے مواصلات نہ کوئی دوست ہے نہ ساتھی ہے بس ویران اور سنسان سکھا کے اندر اپنے تمام سامان کو کھو بیٹھا ہے کتنی پریشانی ہوگی اس سے تصور کرو جب میں رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ خچر چکر لگا کے میرے قریب آیا جب میں رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ خوشی سے میری کیا حالت تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اسی مقام سے مر جاؤں خود ہی آپ کو اندازہ کر لوں گی. امام نے سنا کرنے کے بعد کہا کہ ہے کیا انہوں نے اپنی خوشی کی حالت کو محسوس کیا لیکن یاد رکھ تو خدا کا کوئی مومن بندہ جب گناہ گھر سے توبہ کرتا ہے تو خدا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی تجھے اس صحرا کی سلطان اور ویران رات کے اندر گناہ ہم کر رہے ہیں توبہ بھی ہم کر رہے ہیں خوشی خدا کو ہو رہی کتنا زیادہ انسان کی خودداری کو اخاڑا دے رہے ہیں، ایک اور صرف خدا کو خوش بھی کر سکوں، خدا کو ناراض بھی کر سکوں اور اتنا خوش کرنا. اور اسی لیے یہ روایت بھی ہے کہ جناب موسیٰ بابا موضوع نہیں ہے لیکن یہ امت مسلمہ کی مہربانیوں کی آخری تھی، جب جناب موسیٰ کو بھی دور سے تجویز لے گیا اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ خدا کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا الہ العالمین، اے تمام کائنات کے خدا. ایک مرتبہ جواب آیا کہ لبیک، میں نے تیری بات کو سن لیا ہے، میرے بندے کی بھی بارگاہ میں آ جائے. یا الہ المتقین، اے متقیوں کے خدا. جواب آیا کہ لبیک، میں نے تیری بات کو سنا. یا الہ المطیعین، اے اطاعت کرنے والوں کے خدا. جواب آیا کہ لبیک. یا الہ المحسنین، اے احسان کرنے والوں کے خدا. جواب آیا کہ لبیک اے موسیٰ. یا الہ العارفین، اے اپنی معرفت رکھنے والوں کے خدا. جواب آیا کہ لبیک. اور اس کے بعد آخری سطرہ کہا جناب موسیٰ نے، یا الہ العافین، اے گناہگاروں کے خدا. جواب آیا لبیک لبیک لبیک، اے میرے بندے میں حاضر. جناب موسیٰ نے سنا ایک مرتبہ حیران ہو گئے، بارہ گلاوہ میں نے متقیوں کا حوالہ دیا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. میں نے عارفین کا حوالہ دیا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. میں نے مطیعین کا حوالہ دیا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. لیکن جب میں نے گناہ گاروں کا حوالہ دیا تو نے تین مرتبہ لبیک کہا. اس کی کیا وجہ؟ تو جواب آئی کہ اے میرے بندے مجھے تو نہیں جانتا، مستقبل جب میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس پہارے کے لیے اس کا تقویٰ ضرور ہوتا ہے. عارف میرے پاس آتا ہے، اس کے پاس پہارے کے لیے اس کی معرفت ضرور ہوتی ہے. مطیع میرے پاس آتا ہے، اس کے پاس پہارے کے لیے اس کی اطاعت ہوتی ہے. محسن میرے پاس آتا ہے، اس کے پاس سہارے کے لیے اس کا احسان ہوتا ہے. لیکن جب گناہگار میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس سوائے میرے اور کائنات میں کوئی سہارا نہیں. اس لیے میں سب سے آگے بڑھ کے اس کو سہارا دیتا ہوں. اتنا بلند مقام ہے توبہ کرنے کا. ارے امت مسلمہ کی ایک مہربانی ہے کہ توبہ کرو، بہت سے لمحے پہلے توبہ کرو تو وہ قبول ہو جائے گی. گناہ کے 8 گھنٹے بعد توبہ کرو تو وہ قبول ہو جائے گی. 7 گھنٹے تک لکھا ہی نہ جائے گا گناہ. اس کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو گیا. اگر کہ آپ سے یہ وعدہ تھا جنت اور جہنم کے دروازوں کا، ان شاء اللہ گفتگو یقیناً کی جائے گی، کیونکہ آثار ایسے ہیں کہ چاہے پروگرام آئندہ سال تو چلے لیکن کس تاریخی تاریخوں تک نہ پہنچ سکے یہ پروگرام. اس لیے ان شاء اللہ اس موضوع پر گفتگو ضرور بھی ضرور کی جائے گی. آئندہ ہمارا پروگرام پڑے گا 14 شعبان. 14 شعبان کی تاریخ اتنی مستقل ہے، شب سے چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، جبکہ یہ ضروری ہے. ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ایمان کی طرف سے حکم ہے کہ دن میں ایک لمحے ضرور اپنے حاضر امام کا تذکرہ کیا. اب اگر ہم اس سال میں ایک مرتبہ بھی ان کا تذکرہ نہ کریں تو اس سے زیادہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی. ویسے اگر آپ اس کو اپنے آیت پر حملہ نہ کریں تو یہاں تک پہنچ کے جائے تو تم ابھی